أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. صدق
اللہ. صلی علی محمد و علی محمد.
حج انسان کی دوبارہ ولادت کا نام ہے. انسان کے اندر ایک نئی شخصیت کی پیدائش کا نام ہے، اور جیسے بیان ہوا تھا کہ یہ شخصیت انسان کے اندر مرحلہ وار پیدا ہوگی. حج کے جتنے مراحل مقرر کیے گئے ہیں، گھر سے نکلنے تک، گھر سے نکلنے سے لے کر طواف وداع تک، یہ سب مراحل در حقیقت اسی مقصد کی حصول اور تکمیل کے لیے ہیں کہ مرحلہ وار انسان کے اندر ایک نئی شخصیت وجود میں آئے. اور یہ حاجی کو روزمرہ اپنے آپ کو تلقین کرنی چاہیے کہ اصلی مقصد میرا یہاں آنے کا اس ہدف تک پہنچنا ہے. جو شخصیت ہم لے کر آئے ہیں، جو روح اور روپ لے کر آئے ہیں، اسے یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے، ختم کر کے جانا ہے، اور اپنے اندر ایک نئی نورانی اور ربانی شخصیت پیدا کرنی ہے یہاں پر. اور آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے، یہ کام بہت آسان ہے. حج کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو فقط اس مدار کے اندر لے آئے جہاں پر حج ہوتا ہے اور جہاں پر حج کے مختلف ارکان ترتیب دیے گئے ہیں، تنظیم کیے گئے ہیں، آسانی سے انسان اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے. اور ساتھ اہم ترین ایک نقطہ حج کے اندر جو پہلے اشارہ ہوا تھا، حضرت امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث نورانی کے ضمن میں اس شخص کو جس نے حضرت سے ودا کرنا چاہا، حج کے لیے نکلنا چاہا، گھر سے حضرت نے اسے گھر سے نکلنے کا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے جاؤ، فرمایا کہ آپ اچھے ساتھی ضرور اپنو لیکن ہرگز ان پر توکل نہیں کرنا، بھروسہ نہیں کرنا، توکل خدا پر کرنا ہے. ساتھ اچھے لوگوں کا رکھو، کاروان اچھے لوگوں کا ہو، اچھے لوگ ہم سفر بنا ہو اپنے، جو تمہارے ساتھ تعاون کر سکیں اس عبادت کے اندر اور اس مقصد کے اندر، نہ جو تمہارا بیگ اٹھا لیں یا تمہیں پانی ڈال کے دے دیں یا کپڑے تمہارے استری کر دیں، وہ بھی ایک تعاون ہے، لیکن زیادہ تعاون آپ کے ساتھ اگر کرنا چاہیں وہ تعاون یہ ہے کہ آپ کی اس شخصیت کی ولادت میں آپ کی مدد کر سکیں، اس سلسلے میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکیں، آپ کا ہاتھ بٹھا سکیں اور بعض مراحل آپ کے لیے آسان کر سکے. لیکن بھروسہ خدا پر کرنا ہے، توکل اللہ تعالی پر کرنا ہے آپ کو. اس لیے ہر مرحلے میں توجہ کی ضرورت ہے. یہ رش اور بھیڑ باعث نہ بنے کہ انسان بھول جائے کہ میں آیا کس لیے ہوں، یا بعض اوقات دیکھا دیکھی کہ لوگ چونکہ زیادہ یہ کام کر رہے ہیں تو میں بھی ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں. بعض کام ایسے ہیں انسان بھیڑ سے باہر نکل کے انجام دے سکتا ہے. ضروری نہیں کہ اس رش کے اندر داخل ہوں اور پھر مشکل میں پڑ جائیں اور بھول ہی جائیں کہ آئے کیوں تھے، مقصد اصلی کیا تھا. چھ بسا انسان اس رش سے دور رہ کر تھوڑا سا اچھے طریقے سے متوجہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. حج انسان کو مکمل ایک مشق کروا دیتا ہے دین کی. تھوڑا تھوڑا کر کے ہر شعبہ دین کا انسان کو سکھا دیتا ہے حج، یا حد اقل ذائقہ کم از کم اس کا چکھا دیتا ہے دین کے مختلف شعبوں کا. اسی مرحلہ وار عمل میں انسان نکات سے گزرتا ہے، محرم ہوتا ہے، تلبیہ کہتا ہے اور حدود حرم کے اندر داخل ہوتا ہے. محرم ہونے کے بعد حرم کے اندر داخل ہوتا ہے، کہ پہلے اشارہ ہوا تھا کہ حرم بظاہر ایک سرزمین ہے جس کی حدود مقرر ہیں، بعض جگہ مکہ کے اندر ہے اور بعض جگہ مکہ سے باہر ہیں. حدود حرم کی ایک زمین ہے، جغرافیائی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے حرم کے اس طرف کی زمین اور حرم کے اس طرف کی زمین میں. یوں نہیں کہ یہاں کچھ اور صورتحال ہے اور وہاں کچھ اور ہے، یہاں کی مٹی کچھ اور ہے، وہاں کی ریت کچھ اور ہے، یہاں پتھر کچھ اور ہے، وہاں پتھر کچھ اور ہے، ایک ہی طرح کی چیز ہے. مثلا آپ حرم سے باہر کی مٹی اٹھا کے اگر حرم کے اندر جا کر پھینک دے تو وہ حرم کا حصہ ہو جائے گی، اور حرم کی مٹی اٹھا کر اگر حرم کے باہر اگر ڈال دی تو یہ حرم سے باہر کا حصہ ہو جائے گی. حرم ایک حدود مقرر کی گئی ہیں زمین کے لحاظ سے، کہ اس کو حرم الہی کہیں گے ہم. اس کے اپنے احکام فقہی ہیں اور ایک حکمت بھی ہے اس کے اندر، کہ ہم محرم ہوئے یعنی حرم کے جانے کے قابل ہوئے. حرم وہ حدود ہیں جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا اور اپنے محرم کو اور اپنے محرم راز کو اندر بلایا، تاکہ اس حرم میں بلا کر اس سے بہت سارے راز بتائے جا سکیں. مکہ میں ایک عنوان گفتگو کا یہی تھا کہ مکہ سرزمین راز و رمز ہے، حرم بہت ہی اسرارآمیز منطقہ اور اسرارآمیز علاقہ ہے جس کے اندر بہت سارے اسرار پنہان ہیں پوشیدہ، جنہیں ہمیں جستجو کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ راز، جیسے ہم انسان بھی ہر ایک کو اپنا راز نہیں بتاتے یا شریک راز نہیں قرار دیتے، پہلے محرم ہو انسان، محرم راز ہو، رازدار ہو، رازدان ہو، پھر اس کو راز بتاتے ہیں ہم اپنا. حکم بھی یہی ہے، شرعی حکم بھی یہی ہے کہ ہر ایک کو اپنے راز نہ بتائیں آپ، کتمان کریں، کتمان سر. خصوصاً تشیع کے اندر کتمان سر ایک بہت ہی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تقیہ کی طرح، جس طرح تقیہ ایک ٹیکٹک ہے، اسی طرح سے کتمان سر بھی ایک ٹیکٹک کے طور پر تشیع کی تعلیمات میں موجود ہے. سیرت معصومین میں یہ ملتا ہے ہمیں تاریخ میں، کہ معصومین کا ایک خاص حلقہ ہوتا تھا اصحاب و احباب کا، جن پر معصومین اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے اور انہیں اپنا راز بتلا دیتے تھے. اور اس حلقے سے ہٹ کر اگر کوئی فرد آ جاتا مجلس معصومین میں، وہاں پر خاموشی اختیار کر لیتے یا موضوع بدل دیتے. اگر اسرار کی بات ہو رہی ہوتی اور راز کی بات ہو رہی ہوتی اور محرم راز کو جو بتانا تھا اس میں نامحرم جب داخل ہوتا تو معصوم موضوع بدل دیتے تھے. ہیں اس طرح کے بہت سارے نمونے موجود ہیں، میں اشارہ بھی کر سکتا ہوں. ان میں سے ایک معروف شخصیت ہے بنام ذریح محاربی، حضرت امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے. ان کو امام علیہ السلام نے ایک حدیث یا ایک آیت کا تفسیر بتائی اور اس تفسیر کے ضمن میں کچھ نقطے ذریح محاربی کو بتائے. پھر ایک اور شخص شاگردان امام میں سے حاضر ہوا اور اس نے بھی آ کر امام سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا، امام نے اس کو کچھ اور مطلب بتایا. باہر جا کر اس شخص نے ذکر کیا کہ آج میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو امام نے یہ مطلب مجھے بتایا ہے. زری نے بھی کہا کہ میں بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام نے مجھے یہ مطلب بیان کیا ہے. اسے احساس ہوا کہ زری کو جو مطلب بتایا گیا ہے وہ زیادہ دقیق عمیق اور میرے جو مجھے جو بتایا گیا اس سے گہرا مطلب ہے, گہرائی اس کے اندر زیادہ ہے, مجھے ایک سطحی بات بتائی گئی ہے. یہ پھر فوراً آیا امام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے شکوا کیا کہ آپ نے اسی آیا کے بارے میں ایک نقطہ ان کو بتا دیا اور مجھے نہیں بتایا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ومن مثل المحاربی, کون ہے ذریعہ محاربی کی طرح جس کو ہم اپنے راز بتا سکیں. پہلے تم بنو اس حد تک, ہمارے یہاں تو بخل و کنجوسی نہیں ہے, تم اس حد تک بنو, اپنے آپ کو اتنا اوپر لے آؤ کہ ہم اپنے راز بتا سکیں آپ کو. حتی اس حد تک ہے کہ کتمان سر کے بارے میں کہ من لا سر لہو لا دین لہو, جو رازدار نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے, جس کا کوئی سر نہ ہو کوئی راز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں ہے. اور بعض ہیں ایسے جن کا کوئی سر نہیں ہے اور ان کے پیٹ میں یا ان کے دماغ میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جسے دوسرے نہ جانتے ہوں. عام عامیانہ زبان میں جسے کہا جاتا ہے نا, پھٹی ہوئی ڈولک کی طرح ہوتے ہیں وہ, جہاں جائیں ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے جب تک اگل نہ دیں جو بات سنی ہے نا. کچھ باتیں سینے میں رکھنے کی ہوتی ہیں, سینہ خدا نے بنایا ہے وہ سارے مقاصد کے لیے, سینہ روح البتہ نہ یہ پسلیوں کا سینہ, روح کا سینہ, صدر. یہ صدر اس لیے ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں انسان کو سنبھال کے رکھنی ہیں, محفوظ رکھنی ہیں, راز خصوصاً خدا و تبارک و تعالیٰ کے راز محفوظ رکھنے ہیں. بہت سارے راز ہیں اللہ تعالیٰ کے, از جملہ غیبت حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف. ایک اہم ترین راز ہے اسرار الہی میں سے سر خدا ہے امر ولایت و غیبت کا مسئلہ. لہذا جو مدعی ہیں کہ ہم نے زیارت کی ہے, ہم نے ملاقات کی ہے یا فلاں سے ملاقات ہوئی ہے, امام معصوم نے خود فرمایا, حضرت حجت نے خود فرمایا کہ عرصہ زمانہ غیبت کبریٰ میں جو میری ملاقات کا دعویٰ کرے اس کو جھٹلاؤ, کہو کہ تم جھوٹے ہو. یعنی سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو زمانہ غیبت کبریٰ میں امام کے ساتھ ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے. اور دوسری فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو ظہور کا وقت متعین کرتا ہے, معین کرتا ہے. الوقاتون ملعونون, ملعونون وقت معین کرنے والے, ٹائم مشخص کرنے والے, فلاں دن فلاں ٹائم پہ فلاں سال ظہور ہوگا. خود امام حجت فرماتے ہیں کہ ملعون ہیں یہ لوگ جو میرے ظہور کا وقت معین کرتے ہیں. آخر کس کو پتا ہے یہ راز؟ یہ فقط راز خدا ہے بین خدا و امام, کسی اور کو معلوم نہیں ہے کہ کب ظہور ہونا ہے. جس طرح قیامت ایک راز ہے خدا و تبارک و تعالیٰ کا, یہ راز کسی کو خدا نے منتقل نہیں کیا. بہت سارے راز ہیں اور امامت کے اندر راز زیادہ ہیں, ولایت کے اندر راز زیادہ ہیں. لہذا آئمہ تلاش کرتے تھے ایسے محرم اسرار لوگ جن کو اپنے راز بتا سکیں, اور بہت کم تھے. مثلا امیر المومنین علیہ السلام کو محرم راز نہیں ملتا تھا جس کو امیر المومنین اپنے راز بتا سکیں. حتیٰ اپنے علوم, چونکہ علم بھی علم خاص ایک حد کا علم راز ہوتا ہے, وہ علم بھی ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا. آج کل بھی حکماء خصوصاً بعض علوم ایسے ہیں, حتیٰ علوم توحیدی, علوم عرفان, علم فلسفہ, بزرگان کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ ہر ایک کے سامنے یہ علوم بیان نہیں کرتے تھے, اور حتماً نہیں کرنے چاہیے. پہلے انسان مطمئن ہو جائے کہ یہ شخص اہل ہے یا نہیں ہے, پھر اس کو بعد یہ بات بتائیں. خطبۃ المنا میں سید الشہداء علیہ السلام نے جمع کیا بہت سارے شخصیات کو, بڑی بڑی علماء کو, اور پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں لکھنا, اس کو لکھو. چونکہ علم ہم اپنے حافظے پر بے جا بھروسہ کرتے ہیں, سنتے ہیں, بات سیدھے تو ثواب کے لیے سنتے ہیں, حتیٰ حافظے میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ثواب کے لیے سنتے ہیں کان سے, استاد ہمارے ہوتے تھے خدا ان کو خوش رکھے سکول کے, تو وہ اکثر پوچھا کرتے تھے آ کر کے, یہ دو کان جو خدا نے اس ترتیب سے آنکھیں سامنے لگائی ہیں اور کان دائیں بائیں لگائے ہیں, اور اس طرح سے لگائے ہیں کہ اگر ایک کان میں ایک سوراخ داخل کریں تو دوسرے سے نکل جاتی ہے, تو وہ پوچھتے تھے یہ دو کان خدا نے اس ترتیب سے کیوں لگائے ہیں, پھر خود ہی جواب دیتے تھے یہ اس لیے ہیں تاکہ ایک سے سنیں دوسرے سے نکال دیں. دونوں کانوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک در ہے دوسرا دروازہ ہے. فارسی میں در اس کو کہتے ہیں جہاں سے داخل ہوں, دروازہ اس کو کہتے ہیں جہاں سے خارج ہوں. ہم دونوں کو دروازہ ہی کہتے ہیں, جہاں سے آئیں جہاں سے جائیں. در کہتے ہیں جہاں سے داخل ہوں, دروازہ کہتے ہیں جہاں سے نکل جائیں. تو ایک در ہے دوسرا دروازہ ہے, چونکہ گزرتے گزرتے ثواب تو حاصل ہو ہی جاتا ہے نا. ثواب والی چیزیں جیسے ہم گزرتے ہیں یہاں سے گزریں ثواب حاصل ہو جائے گا, خوب اس طرح بات سنیں کان سے, اس کان سے سنیں اس کان سے نکل جائے خوب نکل جائے. ہمیں بات سے تو کچھ سروکار نہیں, ہمیں ثواب سے سروکار تھا اور ثواب رہ گیا ہمارے اوپر. جیسے ایک شخص پرفیوم لگا کے یہاں سے گزرے تو خوشبو رہ جاتی ہے, خود گزر جاتا ہے آگے لیکن خوشبو رہ جاتی ہے یہاں پر. ثواب بھی پرفیوم کی خوشبو کی طرح ہے کہ بات بے شک ذہن سے نکل جائے لیکن ثواب اس کا رہ. لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو حافظے کے سپرد کرنے کی ہوتی ہیں, گزر جائیں تو فائدہ نہیں ہے, انہیں رکنا چاہیے حافظے کے اندر. اور حافظہ انسان کا مختلف مشکلات کا شکار ہے. معصوم بھی فرماتے ہیں کہ العلم وحشی, علم وحشی ہے, وحشی یعنی ستایا ہوا نہیں ہے, پالتو نہیں ہے, مانوس نہیں ہے. وحشی انس کے خلاف چیز کو کہتے ہیں, انس کی اپوزٹ حالت کو وحشت کہتے ہیں. اجنبیت ہو جس کے اندر, جس کا دل نہ لگتا ہو اس کو کہتے ہیں وحشت کر رہا ہے آدمی. جیسے اجنبیت کرتا ہے کوئی آدمی آتا ہے اس کو نیا نیا آیا یہاں پر, دل نہیں لگ رہا اس کا, کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی باہر جائے, اس حالت کو وحشت کہتے ہیں. علم وحشی ہے یعنی ہمارے ذہنوں کے ساتھ سازگار نہیں ہے, وحشت محسوس کرتا ہے, فوراً نکلنے کی کوشش کرتا ہے, بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کھوپڑی کون سی مجھے مل گئی, یہ تو مانوس نہیں لگتی, اس میں تو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. چونکہ کھوپڑی میں بہت کچھ خمار ہوتا ہے, بہت سارے خیالات ہوتے ہیں, بہت سارے تمایلات ہوتے ہیں. علم جب آتا ہے تو کسی کے ساتھ آشنائی اس کی نہیں ہوتی. کھوپڑی میں ہمارے جو خیالات پہلے سے ہوتے ہیں, علم نہ اجنبی ہوتا ہے نہ محرم ہوتا ہے, بھاگتا ہے وہاں سے. لہذا روایت میں ہے کہ العلم وحشی پیدوہ بالکتابہ, اس کو زنجیر ڈال لو آپ ورنہ بھاگ جائے گا یہ. اور زنجیر کس کی ڈالو؟ کتابت کی, یعنی لکھ لو اس کو ورنہ نکل جائے گا تمہارے اختیار سے اور قابو میں نہیں آئے گا. اپنے حافظے پر اتنا بھروسہ نہ کرو. حافظے میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ صبح ناشتہ کیا کیا تھا. اگر کبھی غور کر کے شاید متوجہ ہو جائیں, لیکن ناگہان کوئی پوچھ بیٹھے صبح کیا کھایا تھا معلوم نہیں ہے. تو جس حافظے کی یہ حالت ہو, اس حافظے پہ نہیں بھروسہ کر سکتے کہ وہ دین بھی ذہن میں رکھے گا, اسرار بھی ذہن میں رکھے گا, اور راز بھی ذہن میں رکھے گا, اور معارف بھی ذہن میں رکھے گا. کتنی چیزیں ذہن میں رکھے یہ بیچارہ, لکھ لو. لہذا سید الشہداء علیہ السلام نے خطبۃ المنا دیتے ہوئے کہا کہ لکھو میری باتیں, ان کو مکلف کیا, کہا کہ لکھو میری باتیں, مقید کرو اس کو. اور پھر فرمایا کہ جب تم اپنے اپنے گھروں میں جاؤ گے, حج میں یہ ہر حاجی کا فریضہ ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے اس کیمپ میں منا کے اندر یہ خطبہ ہے, خیمے کے اندر موجود ہر فرد سے یہ چاہا کہ آپ لکھو اور امانت کے طور پر انہیں لے جاؤ اپنے اپنے علاقے میں, اور وہاں جا کر جو لوگ نہیں ہیں یہاں موجود ان کو بتانا. لیکن ساتھ ہی بتایا کہ ہر ایک کو نہیں بتانا. کن کو بتانا؟ ان لوگوں کو بتانا جن کو تم اہل پاتے ہو ان باتوں کا, فقط انہیں جا کر بتانا, نہ اہلوں کو ہماری باتیں نہیں بتانا. اسی طرح آپ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں, سید الشہداء علیہ السلام کی زندگی میں اور دیگر معصومین کی زندگی میں پائیں گے فراوان ایسے نمونے جہاں پر معصومین اپنا راز دوسروں کو نہیں بتلاتے تھے. حتیٰ شیعہ, اپنا پیروکار صحابی شاگرد ہے لیکن محرم اسرار نہیں ہے. محرم اسرار کچھ لوگ ہوتے ہیں, بس اوقات بھائی بھائی کا محرم راز نہیں بتاتا انسان بھائی کو اپنا راز, چونکہ وہ رازدار ہے نہیں ہے, رازدان ہے نہیں ہے تاکہ اس کو راز بتایا جا سکے. اور بعض اوقات دوست کو بتا دیتا ہے, چونکہ دوست رازدار ہے, دوست رازدان ہے, چونکہ اتنی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے, اس نے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا ہے, اتنا اپ گریڈ کیا ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. حج خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا اور ایک زمین کو حرم کہا اور ہمیں کہا کہ محرم ہو جاؤ تم. محرم ہو, محرم ہونے کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ آپ خدا کے رازدار بننے والے ہوں, خدا کے حرم میں داخل ہونے والے ہوں, حریم خدا میں جانے والے ہوں. حریم یعنی وہ حد جہاں پر خدا اور خدائی خدا اور راز خدا اور وہ امور موجود ہیں جو فقط خدا سے مربوط ہیں, اور ان امور سے آگاہ صرف ان کو کیا جائے گا جو خدا کے محرم راز ہوں. ہر ایک کو نہیں بتائے جائیں گے یہ امور. ثواب کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, ثواب سب کو دیا جائے گا, محرم راز ہو یا نہ ہو. آئے ہو حرم سے آ کے گزر کے چلے گئے تو بھی ثواب ہوگا, اعمال بجا لائے ہو ثواب ہوگا, عمرہ کیا ہے ثواب ہوگا, طواف کیا ہے ثواب ہوگا, نماز پڑھی ہے ثواب ہوگا. آپ نے جو عمل بجا لایا ہے, اتنا عمل بھی اگر حج کے دوران آپ نے بجا لایا اس کا بھی ثواب ہوگا. کسی حاجی کو پانی پلا دیا آپ نے ثواب ہوگا, کسی حاجی کا ہاتھ تھام لیا ثواب ہوگا, کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا ثواب ہوگا, کسی کو تبرک کھلا دیا آپ کو ثواب ہوگا. ثواب اس طرح سے بعض بزرگان کے بقول کہ ثواب تو ایسے لگتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہانے تلاش کیے ہیں ثواب دینے کے, بہانے ڈھونڈے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ثواب لوگوں تک منتقل کیا جائے. لیکن بعضوں کو خداوند ثواب بھی دے گا لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے راز بھی بتانے ہیں. یہ اہم لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنے راز میں شریک رکھنا ہے. بقول اس ادیب کے کہ دل میں وہ درد نہا ہے کہ بتاؤں کس کو, ہاں اگر ہے تو کوئی محرم اسرار سنے. بہت سارے درد, بہت سارے راز ایسے دل میں پنہان چھپے بیٹھے ہیں کہ کس کو بتائیں, ہاں اگر ہے تو کوئی محرم اسرار سنے. لیکن یہ راز بتائے جائیں گے کیسے بتائے جائیں گے؟ توجہ کریں, راز بتانے کا ایک انداز ہوتا ہے. راز کبھی بھی ایک ہائی فریکوینسی لاؤڈ سپیکر پر نہیں بتائے جاتے, راز اس طرح سے نہیں بتائے جاتے. راز بتانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی شعر کے بقول یا اسی ادیب کے بقول کے راز بتانے کا قاعدہ یہ ہے, دستور یہ ہے کہ خلوت دل کے ہر راز کی سرگوشی کو یہ نہ ہو جائے کہ بازار کا بازار سنے. خلوت دل کے ہر راز کی سرگوشی کو یہ نہ ہو جائے کہ بازار کا بازار سنے. جب خدا کے راز رسول اللہ کے قلب نورانی پر ڈالے جاتے تھے محفل بھری ہوتی تھی لیکن کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ راز خدا قلب نورانی پیغمبر میں منتقل ہو گیا ہے. وہ چہرہ دیکھتے تھے حضرت کا بدل جاتا تھا, پوچھتے کیا ہوا, فرمایا جبرائیل نازل ہوئے ہیں راز خدا بتا کے گئے. لیکن ساتھ بیٹھا ہوا آدمی اسے معلوم نہیں ہے. اور کس طرح سے راز بتایا جائے, کس طرح سے راز منتقل کیا جائے, نرمی رمز و کنایا کا تقاضا یہ ہے, یعنی کنائے کی زبان میں اور رمز کی زبان میں, کوڈ میں ہوتے ہیں نا آپ, فوجی راز ہوتے ہیں. کس طرح بتائے جاتے ہیں؟ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے یا ایک فوجی دوسرے فوجی کو یا اعلیٰ کمانڈ دوسروں کو جب بتا رہے ہوتے ہیں, اپنے ماتحت عملے کو کوئی فرمان دے رہے ہوتے ہیں تو کس میں بتاتے ہیں؟ کوڈ ہوتے ہیں. اگر ہم سن بھی لیں تو کوئی ہمارے پلے نہیں پڑتا, اس کو رمز کہتے ہیں. کوڈ یا رمز, کنایا رمز اور کوڈ ہے. اور کوڈ بھی ایسا کوڈ ہو کہ بہت عام سا ہو لیکن کسی کو سمجھ میں نہ آئے, اسی کو سمجھ میں آئے جو اس کا اہل ہے, جس کو مخاطب قرار دیا ہے. نرمی رمز و کنایا کا تقاضا یہ ہے. پرتوے شاہ کہے سایہ دیوار سنے, نرمی رمز و کنایا کا تقاضا یہ ہے. یعنی راز اس طرح سے بتایا جائے رمز و کنائی کی زبان میں کہ پرتوے شاہ کہے سایہ دیوار سنے, حتی دیوار کو بھی سمجھ میں نہ آئے, پرتو شاہ کہے سایہ دیوار سنے. اس طرح سے خدا کے راز رازدانوں کو اور رازداروں کو بتائے جاتے ہیں. ہمارا کام اس راز کے قابل اپنے آپ کو بنانا ہے. راز کے قابل بنانا ہے اپنے آپ. صرف ایک کام کرنا ہے, رازوں کے پیچھے نہ گھومیں, اپنے آپ کو رازداری کے قابل بنائیں, قابل بنائیں. جب آپ بن جائیں گے وہ راز سرگوشیاں آپ کے کان میں ہونا شروع ہو جائیں گی, وہ دل میں ملائکہ کے نورانی القاعات آپ کے دل میں شروع ہو جائیں گے, راستے ملنا خود ہی شروع ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ اضطرابی کیفیت ختم ہو جائے گی اور تدریجن سکون, آرام اور طمانینہ آ جائے گا, اور جب کامل ہو جائے گا پھر آپ کو خطاب آئے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃً مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب تم اس حالت اطمینان یا مرتبہ اطمینان پہ پہنچ گئے ہو, اب خطاب آیا کہ آ جاؤ, تم میرے بندے ہو, آ جاؤ میری جنت میں, آ جاؤ میرے عباد کے دائرے میں داخل ہو جاؤ. تمہیں ہم نے اجازت دے دی کہ عبادی میں داخل ہو جاؤ. عبد النعمت نہیں ہو تم, عبد اللہ ہو, خدا کے بندے بن گئے ہو, عبادی میں آ گئے ہو. اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں, بہت آسان ہے. حرم میں داخل ہونا یعنی اپنے آپ کو محرم خدا بنانا. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے سطحی حد تک لی ہوئی ہیں, محرم و نامحرم. فقہ میں عورتوں اور مردوں کے اندر حدود بیان کی گئی ہیں, فقہی لحاظ سے, شریعت کے احکام کے لحاظ سے عورتیں مردوں کی نامحرم ہیں, مرد عورتوں کے نامحرم ہیں. لیکن عورتیں عورتوں کی نامحرم نہیں قرار دی گئی, مرد مردوں کے نامحرم نہیں قرار دیے گئے فقہ میں. لیکن وہ ایک حصہ ہے دین کا, ایک مرتبہ ہے فقہ یا شرعی احکام, ایک مرتبہ ہے دین کا, اس سے آگے بھی اترے. جیسے کہا تھا کہ حج تہ بتہ عبادت ہے, یہ پہلے بتایا ہوا تھا نا یہ جملہ کہ حج تہ بتہ عبادت ہے. جب تہ بتہ عبادت ہو, مثلا آپ کے لیے گفٹ لائے, عموماً ایسے ہوتا ہے, اس گفٹ کو کئی تہوں میں لپیٹا ہوتا ہے, تو آپ کو اصلی نقطے تک پہنچنے کے لیے وہ ساری تہیں اتارنی پڑ, ورنہ ایک تہ اتار کر کے نیچے کچھ بھی نہیں, خوب نیچے ایک اور تہ ہے اس کو اتارو, خوب نیچے ایک اور تہ ہے اس کو اتارو. اصلی گوہر تک پہنچنے کے لیے ممکن ہے 10 تہ موجود ہوں, تہ بتہ چیز ہو. دین بھی ایک تہ بتہ حقیقت ہے, ایک تہ ہے اس کے تحت ایک اور تہ ہے, اس کے تحت ایک اور تہ ہے. احکام شرعیہ ایک تہ ہے, اس کے نیچے ایک باطن ہے. قرآن بھی ایسے ہی ہے, ان للقرآن ظہرا وباطنا, قرآن کا ظاہر ظاہر ہے اور اس کا باطن ہے, ولی باطن ہی باطنا, اور اس کے باطن کا بھی باطن ہے, ظاہر ہے اور باطن ہے. آپ ظاہر سے باطن تک پہنچے, باطن سے باطن تک پہنچے, آپ تہ بتہ نیچے اترے, آپ گہرائی کے اندر جائیں, غواسی کریں. غواسی نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں حضرت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ساحل پیما ہیں, کچھ لوگ تیراک ہیں, اور کچھ لوگ غواس ہیں. سمندر پہ کچھ جاتے ہیں نا, ساحل پہ ٹہل کے واپس آ جاتے ہیں, سمندر کی فوار سے ان کی نمی آ جاتی ہے, یہ ان کا حصہ ہے, سمندر سے یہی ان کا حصہ ہے نمی رطوبت. اور جوتوں پہ جو ساحل کی گل اور گارا لگ گیا یا مٹی لگ گئی, یہی ان کا حصہ ہے. یا اگر کوئی سپی وہاں سے ڈھونڈ لی, تلاش کر لی بچوں کے کھیلنے کے لیے, وہاں سے اٹھا کے لے آئے, چونکہ ساحل پہ یہی چیزیں ملتی ہیں, نمی ملتی ہے, گل ملتی ہے, اور سپیاں ملتی ہیں وہاں سے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تیرتے بھی ہیں, پانی کے اندر تیرتے ہیں, خوب ان کو تھوڑا زیادہ حصہ ہے, پانی کے اندر تیر بھی لیا. لیکن کچھ ہوتے ہیں جو غوطہ لگاتے ہیں پانی کے اندر. صدف اور گوہر موتی کہاں ہوتے ہیں؟ نہ ساحل پہ ہوتے ہیں, نہ سطح سمندر پہ ہوتے ہیں, بلکہ سمندر کی گہرائی میں موجود ہوتے ہیں. تو کن کو نصیب ہوتے ہیں؟ غوطہ خوروں کو. ان غوطہ خوروں کو کہا جاتا ہے عربی میں غواص. غواص یعنی سمندر کی تہ میں جا پہنچتے ہیں, نچلی تہ میں جا پہنچتے ہیں. صدف وہاں پر ایک قیمتی موتی اپنے سینے میں لے کر بیٹھا ہوا ہے. یہ موتی بھی ایک راز ہے جس کو صدف نے اپنے دل کے اندر, سینے کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے. کس کو دے گا؟ کسی رازدان کو دے گا. اس لیے, ورنہ صدف سے سطح سمندر پہ بھی ہو سکتا تھا, مسئلہ نہیں تھا. बहुत सारी जाग सतह समुद्र पर होती है, जाग लेनी है तो सतह समुद्र से मिल जाएगी, साहिल पे भी मिल जाएगी। बाजों की जरूरत होती है ना जाग, मेडिकल के बाज शोबों में जाग का मुझे तो नहीं पता कहां का इस्तेमाल होता है, लेकिन देखा कि वो जामित जाग ठोस मुंजमित जाग बनी हुई थी, किस लिए, कहा कि ये किसी जगह काम आती है, वो खुदा जाने किस काम आती है, वो खुद बेहतर जानते हैं। बाजों की जरूरत होती है जाग, लेकिन जिसे गौहर लेना है, जौहर लेना है, मोती लेना है, राज लेना है, उसे तय समुंदर में जाना पड़ेगा। लेकिन गवासी के लिए एक चीज की जरूरत होती है, बताएं अगर क्या चीज होती है गवासी के लिए? जी ना, ये गवासी पानी के अंदर जो होती है। एक इधर से आवाज आई, स्टेमिना। गवासी के लिए किसकी जरूरत है? स्टेमिना की जरूरत है, यानी लंबा सांस रोक के अपने सीने में हब्स करके कई मिनट तक पानी के नीचे रह सके। जिनमें स्टेमिना नहीं है उनको कभी भी सदफ तक रसाई नहीं होती। बाज होते हैं ना, कहते हैं स्टेमिना नहीं है हमारे अंदर, सीधी सीधी बात बताओ बस, हम जन्नत का रास्ता बताओ, ये जाता है सीधा। ऐसे जाग तक तो पहुंच जाता है सीधा सीधा रास्ता, लेकिन गवासी के लिए थोड़ा स्टेमिना चाहिए होता है। अगर आ कहें जी हम में स्टेमिना नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है, हमें हौसला नहीं है, मोती दो, तो आर्टिफिशियल बनाकर आपको जाली दे देंगे, अब आप भी उसको लटका लो और खुश रहो कि मेरे पास मोती मौजूद है, गौहर मौजूद है आपके पास। अगर वाकई मोती चाहिए तो फिर अपने अंदर स्टेमिना पैदा करना होगा। हज के लिए स्टेमिने की जरूरत है, स्टेमिना पहली चीज है, जैसे कल कहा था ना आजम, इसी तरह एक और चीज है स्टेमिना चाहिए हज के लिए। पहले तो स्टेमिना हो, समझने का हौसला हो, समझ के जाए इसको, लकीर के फकीर ना बने, भेड़ चाल से ना करेंगे, चूंकि अगला उधर जा रहा है मैं भी इधर जा रहा हूं, चूंकि जिसको हम देखा देखी करते हैं ये काम, जो कुछ उसने करना है मैंने भी वही करना है, अगर उसको सर में खुजली हुई तो हमने भी खुजली करनी हो, चूंकि हमने देख लिया जो उसने करना है वो मैंने, अगर उसका एहराम ढीला हो गया और उसने दोबारा कस के बांधा तो हम भी ढीला, हमारा नहीं हुआ ढीला, लेकिन हम उसको देखा देखी ढीला करके फिर कसेंगे उसको, उसका हो गया ढीला किसी वजह से, आप अपना तकरार ना करें, लेकिन देखा देखी की मुश्किल यही है कि ये करना पड़ता है सारा साथ साथ। स्टेमिने की जरूरत है, पहले समझें उसको, खूब समझें, और समझने के लिए हौसले की जरूरत है। फिर अमल में हज स्टेमिना बढ़ाता भी है और स्टेमिना मांगता भी है। थोड़ा सा हौसला लेकर आओ, जब जा रहे होगे तो बहुत बड़ा हौसला आपके अंदर होगा। खूब यहां कुव्वत बर्दाश्त हज के अंदर कितनी पैदा होती है इंसान में, आपको वो चीजें यहां बर्दाश्त करना पड़ती हैं कि कभी जिंदगी में सोची भी आपने नहीं थी। ऐसे ऐसे लोग बर्दाश्त करने पड़ते हैं आपको, जिनको आप अपनी मामूल की जिंदगी में सोचते थे कि इस ऐसे फर्द को तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को कहते थे कि अरे आप इसको बर्दाश्त किए हुए हो, अगर मैं होता तो इसको आज तक गला घोंट देता, लेकिन खुदा ने क्या किया, उसी को रूममेट बना दिया हज में, जिसका कह रहे थे गला घोंटना, खूब घोंटो इसका गला, उसी को सीट में साथ बिठा दिया, बैठो इसके साथ अभी। क्यों क्यों, ये इम्तहान है, ये इसी से परवरिश यही है, तरबियत यही है, बनोगे इसीलिए तुम, बर्दाश्त की कुव्वत तुम्हारे अंदर पैदा होगी, हौसला करो अपने अंदर। अमल है हज, अमल है, सारी हरकत है हज, इस हरकत में स्टेमिने की जरूरत है, और जिसका जितना स्टेमिना ज्यादा होगा इतना उसको कीमती गोबर और ज्यादा उसको हाथ आएंगे, लेकिन जिनका नहीं है स्टेमिना जाग पर इक्तफा करेंगे। जाग क्या है, चाइना के तबरुकात जाते हुए बैग भरे हुए लेकर जाएंगे। चूंकि हर चीज चाइना की है ना, ये किसी से ऐसे मजाक किया था कि ये जमजम चाइना का है, उनको बावर हो गया कि ये भी कहते हैं हद हो गई, अभी जमजम भी चाइना से आना शुरू कर। खूब یہ چائنا کے تبرکات یہ جھاگ لے کے کل حج سے چلے جائیں گے. سٹیمنا بڑھاتا ہے حج اور سٹیمنا مانگتا ہے حج. غواسی کریں حج کے اندر ساری عبادتوں میں. آج کا اگر تذکرہ ہو رہا ہے تو بعض چیزیں حج کے ساتھ مخصوص ہیں لیکن بعض عام ہیں, ہر عبادت کے لیے ہیں. نماز کے لیے بھی غواسی کریں نماز کے اندر, تیراکی نہ کریں نماز کے اندر, حتی ساحل پیمائی نہ کریں. ساحل پہ کچھ نہیں ملتا, ساحل پہ آتے سیر سپاٹے والے, پکنک والے, سیر سپاٹا کر کے دور سے دیکھ کے چلے گئے, اچھا یہ حج ہے, ٹھیک ہے دیکھ لیا یہ حج ہے. اندر جائیں, اس کے اتریں, اس کی تہ کے نیچے اتریں, تاکہ اور وہ سب کچھ آپ کے لیے رکھا گیا ہے, سب کچھ آپ کے لیے, یعنی صدف منتظر ہے غواص کا. جس طرح وہ کہتے ہیں نا مشتاق, ایک ہے مشتاق اور ایک ہے منتظر. مشتاق و منتظر کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر کوئی منتظر نہ ہو تو اشتیاق پیدا نہیں ہوتا, اور اگر اشتیاق نہ ہو کوئی انتظار میں نہیں ہوتا. آپ مشتاق ہیں, کوئی آپ کا منتظر ہے. جو آپ کا منتظر نہیں ہے کبھی بھی, یہ روایت میں بھی ہے کہ جن لوگوں کے ہاں آپ کی قدر نہیں ہے وہاں پر اپنے آپ کو ضائع نہ کرو. جہاں قدر نہیں ہے, قیمت نہیں ہے آپ کی, وہاں پر اپنے آپ کو جا کر مفت میں ضائع نہ. مثلا ایک جگہ ہے جہاں پر جاتے ہیں محفل میں, مجلس میں, آپ کے دوست آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ جائیں اٹھ کے کھڑے ہوں گے, سلام کریں گے, آپ کو پانی پیش کریں گے, لیکن ایک مجلس محفل ایسی ہے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ, خوب آپ کو کرسی بھی کوئی نہیں دے گا وہاں پر. ہمارا شوق یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھوں جہاں مجھے کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں, تو ضائع نہ کرو ان میں جا کر, ان کے ساتھ بیٹھو جو آپ جیسے ہیں, جہاں پر قدر ہے آپ کی وہاں پر جو. ساحل پہ کچھ نہیں ملتا انسان کو, ساحل پیمائی نہ کریں. قیمتی چیزیں, وہ صدف منتظر ہے ہمارا, راز صدیوں کا مثلا لے کر بیٹھا ہوا ہے سمندر کی تہ میں. کس کا؟ کہ کوئی مشتاق آئے, کوئی گوہر کا مشتاق پیدا ہو جو آئے اس صدف کو نکالے, کھولے اور اس کا موتی لے. اگرچہ صدف ایک حیوان ہے, صدف جاندار چیز ہے, صدف نے کتنی زحمتوں سے اس کو پالا ہے, ایک پانی کے قطرے کو اس نے موتی بنایا ہے صرف آپ کے لیے. پتا ہے نا موتی کیسے بنتا ہے, ایک قطرہ باران آب نیسان لے کر صدف اس کو اپنے سینے میں سنبھال کے اتر جاتا ہے, اور پھر کتنے خطروں کا مقابلہ کرتا ہے. مرزا غالب کے بقول کہ ایک قطرہ جب گوہر بنتا ہے تو اس پہ کیا کیا گزرتی ہے, دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ, دیکھو کیا گزرے ہیں قطرے پہ گوہر ہونے تک. تامین ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ, یعنی ہر موج سمندر کی, ابر سمندر میں کتنی امواج ہیں, یہ ساری امواج اس صدف کے لیے خطرہ ہیں. وہ امواج کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرتا ہے, اور ان امواج میں ہر موج کے اندر ایک ایک ہزار نہنگ موجود ہے, مگرمچھ موجود ہے, اور ہر مگرمچھ کے ایک ایک ہزار منہ ہیں اس صدف کو نگلنے کے لیے. وہ ایسے مگرمچھوں کے خطرے سے بچاتا ہے, موج کے خطرے سے بچاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک راز اس نے سینے میں رکھا ہوا ہے رازدان کے لیے, رازیاب کے لیے, اور یہ امانت ہے اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اور منتظر ہے کہ کس دن وہ مشتاق آتا ہے, غواص غوطہ لگاتا ہے مجھ تک آتا ہے تاکہ میں اپنا سینہ اس تک اس کے لیے کھول دوں اور وہ میرے اندر سے یہ موتی دریافت کر. اور صدف کو بہت افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ساحل سے لوٹ کے چلے جاتے ہیں, اور اسے بہت افسوس ہوتا ہے جو لوگ جاگ سمیٹ کے چلے جاتے ہیں. وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں تمہارے لیے سال ہا سال ان خطروں کا مقابلہ کر کے ایک موتی اپنے سینے میں جوہر و گوہر بنا کر منتظر بیٹھا ہوں, اور تم میں ذرا اشتیاق نہیں ہے اس کے لیے, اور تم آئے ہو کچرا سمیٹ کے واپس جا رہے ہو. تم بس میں کس لیے ہوں یہاں پر؟ مشتاق کا ضرور کوئی منتظر ہوتا ہے, جو آپ کا منتظر ہے اسی کے آپ بھی مشتاق ہوں. بس اوقات ہوتا ہے کہ منتظر کوئی ہے آپ کا لیکن آپ جاتے کسی اور کی طرف ہے. بچے آپ کے گھر میں منتظر ہیں لیکن آپ کسی اور محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں. بیوی آپ کے گھر میں منتظر ہے لیکن آپ مشتاق نہیں. جو آپ کا منتظر ہے اسی کے مشتاق رہے ہیں آپ. امتیاز انتظار میں اشتیاق ہے. اسی طرح اگر ہم منتظر حقیقی ہیں اپنے امام و پیشوا کے تو ہمارا انتظار اشتیاق پیدا کرے گا امام کے اندر. امام مشتاق ہو جائیں گے آپ کے. لہذا جو آپ ڈھونڈنے جاتے ہیں امام کو, امام آئیں گے آپ کی طرف. آپ فقط منتظر بنے حقیقی. اگر وہ گوہر آپ کے اندر ہوا مشتاق پیدا ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اپنے آپ کو راز خدا کے قابل بنائیں. حرم خدا میں اترنے کے قابل بنیں آپ. حریم خدا میں جانے کے قابل بنیں آپ. حریم چار دیواری کو کہتے ہیں. عربی زبان میں حریم کہتے ہیں, اردو میں اس کو چار دیواری کہتے ہیں. گھر کی چار دیواری بناتے ہیں, اس گھر کے اندر محرم لوگ ہوتے ہیں, بہن بھائی ماں باپ اور جو محرم رشتے ہیں وہ سارے گھر کے اندر ہیں. نامحرم کو چار دیواری بنانے کا مقصد یہی ہے کہ نامحرم اندر داخل نہ ہو. نہ صرف داخل نہ ہو بلکہ اس کی نگاہ بھی نہ پڑے. اور نہ صرف کمرے بنا لیتے چار دیواری نہ ہوتی. چار دیواری کے معنی یہ ہے کہ وہ داخل بھی نہ ہو اور نگاہ بھی نہ ڈالے. چونکہ محرم ہے اندر, ناموس ہے آپ کے اندر. راز نگاہوں سے بھی محفوظ رکھے جاتے ہیں. نہ صرف دسترس میں نہیں ہوتے بلکہ نگاہوں سے بھی دور رکھے جاتے ہیں. حریم اس چار دیواری کو کہتے ہیں جہاں پر محرم ہے. محرم مردوں میں بھی ہیں, محرم عورتوں میں بھی ہیں, نامحرم مردوں میں بھی ہیں, نامحرم عورتوں کے لیے بھی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ مرد مرد کا بھی نامحرم ہے اور عورت عورت کے لیے بھی نامحرم ہے. اگر تھوڑا سا فقہی حد سے آگے بڑھیں آپ اس تہ دوم میں, دین کی ایک تہ فقہی تہ ہے, فقہی تہ سے آگے چونکہ دین تہ بتہ حقیقت ہے, حج تہ بتہ عبادت ہے. ایک عبادت ذرا فقہی پہلو سے تھوڑا سا نیچے اترے تو آپ دیکھیں کہ اندر اور ایک بڑی دنیا موجود ہے. اسرار کی دنیا اور عجیب و غریب دنیا وہاں موجود ہے اور بہت ہی خوبصورت, بہت ہی زیبا و حسین. آپ جتنا گہرائی میں جائیں گے, مثلا ابھی فلمیں بتاتے ہیں, ڈاکومنٹری فلمیں, سمندروں کی تہ کی فلمیں بتاتے ہیں کتنی زیبائی اور کتنا حسن ہے سمندروں کے نیچے. دیکھتے ہیں نا یہ بعض فلمیں ایسی خوبصورت بناتے ہیں. بس مرجان ہیں زمین کے, سمندروں کے نیچے مچھلیاں ہیں اور عجیب و غریب موجودات ہیں. انسان دیکھ کے دھنگ رہ جاتا ہے کہ خدا نے کیا حسین و زیبائی, حسن و زیبائی سمندر کے نیچے خدا نے خالق فرمائی ہے. رنگ دیکھیں وہاں پر, موجودات دیکھیں عجیب و غریب قسم کے وہاں پر. سطح سمندر پہ اتنا حسن نہیں ہے جتنا تہ سمندر میں حسن ہے. اسی طرح قرآن بھی ہے. قرآن کا ظاہر بڑا حسین ہے. الفاظ قرآن سو کی قاری جو پڑھتے ہیں بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. عرب خصوصاً جب پڑھتے ہیں, عرب قاری بھی ہو ساتھ, وہ اور زیادہ حسین قرآن پڑھتے ہیں. جیسے ابھی سنتے ہیں آپ نمازوں میں اور واقعی خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. یہ الفاظ قرآن کا حسن ہے, صوت قرآن کا حسن ہے. لیکن تہ لفظی سے اگر نیچے اترے, قرآن بھی تہ بتہ ہے, اگر الفاظ کی تہ سے معانی کی تہ میں آئیں آپ کو کہیں زیادہ حسن وہاں نظر آئے گا. الفاظ کے حسن سے کہیں زیادہ غیر قابل توصیف, یعنی ایسا حسن معانی قرآن کے اندر ہے کہ بیان نہیں کیا جا, صرف دیکھا جا سکتا ہے. بعض مناظر اتنے حسین ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھے کتنی خوبصورتی, آپ کہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. آ کے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ کیا حسن ہے یہاں پر موجود. اسی طرح حج کی ایک تہ ہے, اس تہ سے تھوڑا نیچے آئیں حسن دیکھیں وہاں پر. اس کے اندر تقسیم بندی ذرا وسیع ہے محرم کی اور حرم کی. اگر حرم آشنا ہو, محرم ہو, پاسبان حرم بھی بن سکتے ہیں ہم. یا جو جملہ میں عرض کر دوں, چونکہ تھوڑی تھوڑی ذہنیت بھی اپنی بدلنی ہوگی ہمیں. ہم بدلیں گے تو کچھ نصیب ہوگا, اگر تبدیل نہیں ہوں گے. میقات پہ بدلا گیا ہمیں, جتنا ہو سکا اتنا بدلا گیا ہمیں. بدلا گیا نا ہمیں, کپڑے کا کہ وہ اتارو جو پہن کر آئے ہو. بہت قیمتی ہیں, بڑے اچھے ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, اچھے درزی نے سیے ہیں, آپ نے مہنگے خریدے ہیں, یورپ سے خرید کر لائے ہو, گفٹ ملا ہے آپ کو, سب ٹھیک ہے, قبول ہے, لیکن تھیلی میں ڈال لو, سب اتار کے تھیلی میں ڈال لو اور سب ایک جیسا لباس پہن لو. یہ ایک تبدیلی ہے, بدل دیا گیا ہمیں, میقات میں بدلا گیا ہے. یہ تبدیلی فقط ظاہری یا لباس اور جسم کی نہ ہو, ذہن بھی بدلے ساتھ ساتھ, ہمارا تصورات بھی بدلیں, تخیلات بھی بدلیں, وہاں سے جو ذہنیت بنا کے آئے تھے وہ بھی تھوڑی بدلنی چاہیے. ایک بزرگوار بتا رہے تھے کہ ہم نے لوگوں سے پوچھا, ظاہر جو نیا حج میں پہلی دفعہ آتا ہے شخص, اس کے لیے حج بہت ہی اسرار آمیز ہوتا ہے, اور صحیح کہوں تو حج ہوتا ہی اسی کا ہے جو پہلی دفعہ ہے. برعکس اس کے جو کہتے ہیں نا پہلی دفعہ تو سمجھ میں نہیں آیا, دوسری دفعہ آئیں گے تو کچھ پتہ چلے گا, نا حج ہوتا ہی پہلی دفعہ ہے, چونکہ پہلی دفعہ کھٹکے ہوتے ہیں, پہلی دفعہ خوف ہوتا ہے, پہلی دفعہ اضطراب ہوتا ہے, پہلی دفعہ اضطرار ہوتا ہے, پہلی دفعہ انسان کو نیند ہی نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا کرنا ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہی حالت مطلوب ہے, یہی درست حالت ہے پہلی دفعہ. اس اضطراب کی وجہ سے پہلے جو حج کر کے آئے ہیں ان سے, پچھلے سال جو آئے تھے ان سے جا کر معلومات لیتے ہیں, یہ ہم حج پہ جا رہے ہیں بتاؤ گے کیا ہوگا. ایک بزرگوار انہوں نے کہا ہم پہلی دفعہ جب حج کے لیے آئے تو جو سابقہ تجربہ کار حاجی تھے ان کے پاس کے پوچھا کہ سنیے سنائیے آپ ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں تو اپنے تجربات بتائیے. تو انہوں نے سب نے کئی لوگوں سے ملے اور سب نے تجربات بتایا, اپنے تجربات کیا تھے, تجربات بنائے منا اور عرفہ کے, کیونکہ عرفہ میں, مزدلفہ میں اور منا میں انشاءاللہ آپ بھی تشریف فرما ہوں گے. تو وہاں خیمے ہیں, بعض جگہ خیمے بھی نہیں ہیں, ایسے آپ کو ریت پہ سونا ہوگا. مزدلفہ میں خصوصاً مشعر میں ایک رات گزارنی ہے آپ کو, خیمہ بھی نہیں ہے وہاں پر. عرفہ میں ٹیمپریری خیمے ہیں, منا میں ذرا اچھے خیمے ہیں. جس سے بھی پوچھے حج تو وہ وہی بتاتا ہے, منا اور عرفہ کے حالات بتاتا ہے کہ خیمہ ہمارا اتنا تھا, اتنے لوگ تھے, خیمے میں جگہ نہیں تھی, ہم باہر لیٹتے تھے, باہر لیٹنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا. تو جس سے بھی پوچھا انہوں نے وہی بتایا. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جو ہی داخل ہوں گے مکہ کے اندر تو فقط خیمے ہوں گے, رش ہوگا, کوئی کھانے کو نہیں ملے گا, پینے کو نہیں ملے گا, سایہ نہیں ہوگا. تو اس کے مطابق انہوں نے تیاری کی کہ ظاہر ہے وہاں کھانے پینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, لہذا انہوں نے چادریں رکھیں ساتھ, چٹائیاں رکھیں ساتھ, پانی کہا کہ یہیں سے لے جائیں, مثلا ہم پاکستان سے ہی پانی لے جائیں, وہاں تو ملے گا نہیں. وہ اس طرح کی تیاری کر کے آئے, چونکہ جنہوں نے ان کو بتایا تھا کہ حج یوں ہوتا ہے انہوں نے وہ ذہنیت بنا کر جب یہاں آئے, آتے ہی انہیں ہوٹل میں رکھا, 3-star 4-star ہوٹل میں لے گئے ان کو. تو انہیں باور نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مکہ ہے, کہا جی حج میں تو ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرتے, حج میں تو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, مثلاً خیمے ہوتے ہیں اور خیموں کے باہر سوتے ہیں, یہ ہوٹل میں کیسے لے آئے آپ ہمیں. ذہنیت بنا دی لوگوں نے, جنہوں نے حج کیا ہوا تھا پہلے, انہوں نے اپنے تجربے بتا کر اس شخص کی ذہنیت بنا دی, ایسی ذہنیت بنائی کہ نہ وہ حرم کے ساتھ سازگار تھی, نہ مکہ کے ساتھ سازگار تھی, نہ کسی, چونکہ انہوں نے اس طرح سے اس زبان میں اپنے تجربے بتائے کہ اس کو حج کے بجائے کچھ اور چیز ذہن میں بٹھا دی. ہم بھی ظاہر پوچھ کر آئے ہوئے ہیں, خصوصاً جو پہلی دفعہ آئے ہیں وہ معلومات لے کر آئے ہیں. خوب آپ نے دیکھا کہ 80% آپ کو جو باتیں بتائی گئی تھی ویسے نہیں تھی, کچھ اور نکلا ماجرا, کچھ اور نکلا. جن کو کہا گیا تھا بڑے اچھے ہوٹل ہیں, بڑے خوبصورت ہوٹل ہیں, ان کو ایک تھکی ہوئی بلڈنگ میں ڈال دیا گیا. وہ کہا ہوٹل کا ہے, ہم نے تو سنا تھا ادھر ہوٹل ہوتے ہیں اور بڑا اے سی ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, یہاں تو پنکھا بھی نہیں ہے مثلاً. جو کچھ انہیں بتایا گیا تھا الٹا نکلا ان کا. ہوتا ہے, یعنی جو ذہنیت بنا کر آئے تھے اس ویسا نہیں نکلا. وہ بہترین کام یہ کہ ذہنیت بدلیں ہم. ایک ذہنیت اور جو بنی ہوئی ہے, سب کی بنی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اس تشبیہ پہ توجہ فرمائیے, کوئی اور مناسب میرے ذہن میں نہیں, پچھلے سال سے ابھی تک غور کر رہا ہوں لیکن اس سے زیادہ اچھی تشبیہ ذہن میں نہیں آئی کہ اس سے ذرا بہتر تعبیر ہو زائرین کو متوجہ کرنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ گاڑیاں دھونے کے لیے, گاڑیاں چلتی ہیں شہر میں تو ہو جاتی ہیں, مٹی لگ جاتی ہے, کیچڑ لگ جاتا ہے, دھواں لگ جاتا ہے, پھر کہاں لے جاتے ہیں انہیں, کار واش اسٹیشن میں لے جاتے ہیں. وہاں پر गाड़ी को आप बंद करके लॉक करके छोड़ दें, वहां ऑटोमेटिक सारा सिस्टम लगा हुआ है, पुरुष लगे हुए हैं वहां पर, पानी के फवारे लगे हुए हैं और सारा कुछ वहां, एक तरफ से गाड़ी दाखिल करें दूसरी तरफ से धुल के बाहर आ जाती है। होता है ना ऐसे कार वॉश में, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको पेमेंट करना पड़ती है कि ये पैसा दे दें और कार वॉश में गाड़ी डाली उधर से धुल के बाहर आ गई, क्योंकि वहां ये सिस्टम पहले से नस्ब किया गया है सारा। हम ये समझते हैं कि हरम ये मकामात मुकद्दसा और ये सारी चीजें, ये भी माजल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कार वॉश की तरह की कोई जगह है कि हम आलूदा लोग, हम गुनाकार लोग, हम मासियतकार लोग, हम नाकाम लोग, हम फलां लोग, ये हम दाखिल होंगे हरम के एक दरवाजे से दूसरी तरफ से धुले धुलाए बाहर चले जाएंगे। मसलन ना ये कार वॉश नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा हुआ इन दीवारों के अंदर, यहां से शुआएं निकलेंगी दीवारों से और पत्थरों से और टाइलों से, मरमर के सिलों से, सारा हरम मरमर के सिलों में है ना। और वो पहले भी ये अर्ज किया है कि इकबाल ने एक नज़म लिखी है अल्लामा इकबाल ने, खुदा का फरमान फरिश्तों के नाम, खुदा ने फरिश्तों को कहा कि इंसान ने मेरी सारी दुनिया खराब कर दी है, जो कुछ मैंने बनाया था इसने बिगाड़ के रख दिया है, लिहाजा फरिश्तों को कहा कि जाओ दोबारा ठीक करो जाकर इसको, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कभी अमीरों को सुला दो गरीबों को जगा, चूंकि अभी बरअक्स है, अभी अमीर जाग रहे हैं गरीब सो रहे हैं। एक दूसरे शायर ने इससे भी ज्यादा खूबसूरत लिखी, कुत्ते के उनवान से फैज ने एक नज़म लिखी, वो भी पिरोडी इकबाल के शेर पर लिखी थी कि इकबाल का एक शेर है ना कि ये गाजी ये तेरे पुरेसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई, उसकी पिरोडी उन्होंने लिखी कि ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते जिन्हें तूने बख्शा है जौके गदाई। मकसूद क्या था, यानी गरीब तबका, आवाम तबका, मजदूर तबका, चूंकि वो सोशलिस्ट जैन के आदमी थे लिहाजा मजदूरों को उससे उन्होंने तशबीह दी, और उन्होंने कहा कि ये तबका अगर जाग उठे, कोई ये सोई हुई मखलूक को जाग उठाए अगर, ये जिसको लाते पड़ती हैं, तो ये आकाओं को शहरों से दूर भगा देंगे। उसी शेर में इकबाल ने कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, खुदा ने फरिश्तों को फरमान दिया, आखिरी फरमान खुदा का फरिश्तों को यह था कि नाखुशो बेजार हूं मैं मरमर की सिलों से, नाखुशो बेजार हूं मैं मरमर की सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। ये मरमर की सिलों में तो नहीं है इतनी तासीर कि हम दाखिल होंगे ये मरमर की सिलें हमें धो के उधर से निकाल देंगी, अगर ये मरमर की सिलें धोएं तो ये तबका जो 24 घंटे हरम में होता है, जो जायरीन को लाते मौके मारता है और तोहिन करता है, वो इन्हीं को कोई कारवाश अगर होता तो ये धुल चुके होते अभी तक, इनके दिल की गंदगी, इनकी रूह की गंदगी, इनके जहन की गंदगी साफ हो चुकी होती। लेकिन आप देखें सुबह शाम हरम में गुजारते हैं और हर दिन से ज्यादा आलूदातार ही होते जाते हैं, दिल सख्त से सख्तर ही होते जाते हैं इनके। बस मालूम हुआ कि ऐसे नहीं है कि ऑटोमेटिक कोई ऐसा सिस्टम है कि हम मस्जिद के एक दरवाजे से दाखिल होंगे दूसरे दरवाजे से धुले हुए बाहर निकल जाएंगे, अगर इस तरह से धुलाई होती तो ये कब का धुल चुका होता। मालूम हुआ कि हमें खुद कुछ करना है, हमें कोई मेहनत करनी है, हिम्मत करनी है, जहमत करनी है, कोशिश करनी है, गवासी करनी है, हमें कारवाश में नहीं जा रहे हैं, हरम खुदा में आ रहे हैं, हरम खुदा में आ रहे हैं, फर्क है इसमें। ये जहनियत लेकर आते हैं हम कि ऐसे मानवीय मकामात हैं उनमें से गुजरो, मसलन सफा और मरवा से गुजरो तो दोनों तरफ से नूरानी हवाएं और नूरानी शुआएं पड़ती हैं इंसान को और वो गुजरते ही पाक हो जाता है इंसान वहां से, दोनों तरफ उस वक्त पसीना आया होता है, दोनों तरफ से एसी की ठंडी हवाएं पड़ती हैं, उधर ही जकाम लग जाता है वहीं सफा मरवा के अंदर ही। आपको खुद कुछ करना है, हरम खुदा हर हर मौकिफ को पहचाने के मुझे यहां लाकर जो खड़ा किया गया है यहीं पर मुझे इरादे के जरिए, अपनी नीयत के जरिए, अपने दिल के जरिए कुछ करना है। सिर्फ फिजिकली किसी टाइल पे आके खड़े हो जाना काफी नहीं है, यहां पर आकर अब आगे दिल का काम शुरू हो गया है, بس مقام ابراہیم پہ جب آپ فزیکلی کھڑے ہو گئے اب آگے دل کا کام شروع ہو گیا. صفا و مروہ پہ جب پہنچے, سات چکر لگا لیے, فزیکلی حرکت کر لی, اب دل کا کام شروع ہو گیا یہاں سے آگے. بس یہ ذہنیت ہمیں بدلنی پڑے گی. حرم خدا, حریم خدا, خدا کی چار دیواری ہے یہ. اس کے اندر موجود خدا نے گھر بنایا, اس کا نام رکھا بیت اللہ. بنایا عوام کے لیے ہے, عوامی گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس, پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا. ورنہ گھر اور بھی تھے لیکن وہ لوگوں کے لیے نہیں تھے, وہ ایک ایک فرد کے لیے تھے. کسی نے اپنا گھر بنایا, کسی نے اس کا گھر بنایا, کسی نے بچوں کا گھر بنایا, کسی نے اولاد کا گھر بنایا, لیکن ایک گھر خدا نے ناس کے لیے بنایا, عوامی گھر جو کسی کی ملکیت نہیں ہے. اس گھر میں سب کو بلایا اور اس گھر کے گرد چار دیواری, گھر ہوتا ہے اس گھر کے گرد چار دیواری ہوتی ہے, اس چار دیواری کو حریم کہتے ہیں, اس کے اندر کے حصے کو حرم کہتے ہیں اور اندر رہنے والے لوگوں کو محرم کہتے ہیں. ہم باہر تھے حرم کے, دور رہتے تھے, خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا, آپ کو دعوت دی, دعوت دی کہ آپ میرے محرم بننے کے لیے آ جاؤ, میرے ہمراز بننے کے لیے آ جاؤ. میقات سے گزرو, در سے گزرو. میقات در ہے, چار دیواری کا دروازہ ہوتا ہے. بعض چار دیواری پھلانگ کے اندر آ جاتے ہیں, پھلانگ نہیں ہے چار دیواری, میقات دروازہ ہے حریم کا, حرم کا. اس دروازے سے اندر سے داخل, دروازے سے داخل ہونا ہے. حرم کے اندر گئے آپ, حریم خدا میں داخل ہوئے, محرم خدا بن گیا. روایات میں بھی ہے کہ مرد مرد کا بھی محرم ہے و نامحرم ہے. بعض مرد مردوں کے نامحرم ہیں اور بعض مرد مردوں کے لیے محرم ہیں. بعض عورتیں عورتوں کے لیے نامحرم ہیں اور بعض عورتیں عورتوں کے لیے محرم ہیں. اہل ایمان مرد اہل ایمان کے لیے محرم ہیں. قرآن کی تعبیرات بہت خوبصورت ہیں, بہت زیبا ہیں قرآن کی تعبیرات. حیف کہ ہم نے سال ہر سال لگا کے, اس دن برادر عزیز نے ایک پچھلے سال کا ایک واقعہ یاد دلایا. ایک محترمہ آئیں اور انہوں نے انگریزی میں آ کر, مجھے یاد نہیں تھا, انہوں نے یاد دلایا ابھی کہ ایک محترمہ آئیں اور انہوں نے انگریزی میں آ کر سوال کیا, کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, قافلہ جانے والا ہے, پانچ منٹ ہیں, پانچ منٹ میں مجھے سارا حج بتا دیں آپ. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ انگریزی جو اتنی فر فر بول رہی ہو, یہ کتنے عرصے میں سیکھی ہے؟ کہتی ہیں 16 سال. وہ بھی ایک لینگویج ہے, زبان ہے نا, علم تو نہیں ہے. خود انگریزوں سے پوچھ لیں وہ بھی کہتے ہیں یہ ایک لینگویج ہے, ایک زبان ہے. وہ یہ 16 سال میں سیکھی ہے. میں نے کہا جب ایک زبان 16 سال میں سیکھی ہے تو یہ تہ بتہ حقیقت میں 5 منٹ میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ ہم نے انگریزی پیسے دے کے سیکھی, کوششیں کر کے سیکھی, عمر صرف کی اس کے اندر, انگریزی سیکھ لی, لیکن جس زبان میں خدا نے ہمیں خطاب کیا ہے اسے نہیں سیکھا. اللہ کی زبان, اللہ کی زبان اس معنی میں نہیں کہ خدا اس زبان میں باتیں کرتا ہے, سنتا ہے نا, خدا کو ہر زبان آتی ہے, خدا کو دل کی زبان بھی معلوم ہے, لیکن خدا نے جو زبان مناسب سمجھی, چنی ہمیں خطاب کرنے کے لیے اور اپنا پیغام جس زبان میں بھیجا, وہ زبان قرآن ہے, زبان قرآن ہے. ہم بہت ساری زبانیں سیکھ کے یہ ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ زبان سیکھنے کی صلاحیت ہم میں موجود ہے. وہ دین کی زبان بھی سیکھ لیں, دین سارا ہمارا اسی زبان میں ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ذریعے, ترجمہ مترجم جتنا بھی کوشش کرے کہ کرتے ہیں کوشش, بغیر کوشش کے ترجمہ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی مثلا فرض کر لے کہ ایک شعر ہے اردو میں یا پنجابی میں, کوئی شعر ہو اردو میں, ایک شعر ہو کسی زبان میں, ایک شعر ہو, اس کو آپ اردو میں تبدیل کریں. مثلا پنجابی کا کوئی شعر ہو جس کو آپ اردو میں بدلیں. کوئی شعر یاد ہے پنجابی کا آپ کو؟ ایسا جو یہاں اس مجلس میں بیان بھی کیا جا سکتا ہو نا, ورنہ تو مسجد ڈالے مندر ڈالے ڈالے جو ढादे मस्जिद न मस्जिद ढादे, ढादे मस्जिद ढादे मंदिर ढादे जो कुछ ठहरे। इसको उर्दू में आप तब्दील करें भी, लेकिन वो चीज नहीं आई जो असल जबान की थी, वो उर्दू में मुंतकिल नहीं हुई मुंतकिल। इसी तरह उर्दू का एक शेर हो जिसको पंजाबी में आप मुंतकिल करें, नहीं होता मुंतकिल। जब असल जबान में एक चीज तखल्क होती है, उसको दूसरी जबान में बदलें, कुछ ना कुछ उधर जाता है दूसरी जबान में, लेकिन सब कुछ नहीं जाता, सब कुछ नहीं जाता, कुछ चिपका होता है उस जबान के साथ। जैसे आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं एक चीज, कुछ ना कुछ चली जाती है, लेकिन सारी चीज नहीं जाती, कुछ ना कुछ बर्तन से चिपका होता है। उसी तरह कुछ चीजें उस जबान से चिपकी होती हैं, वो दूसरी जबान में मुंतकिल नहीं होती। आप जितना कोशिश करें नहीं होती मुंतकिल उस जबान में, खुसूसन कुरान की जबान नहीं होती मुंतकिल किसी सूरत में भी। लिहाजा तर्जमों में पढ़ लेते हैं हम, लेकिन वो हुस्न वो जीबाई जो कुरान के अंदर ही है कि इसी मक्का में रसूलुल्लाह कुरान पढ़ रहे थे, जिन गुजरा करीब से, गुजरते हुए रुक गया और देर कर दी उसने अपनी कौम में, देर से पहुंचा। जब कौम में पहुंचा, कौम ने पूछा देर क्यों की, कहा कि एक कलाम सुना ऐसा कि उस कलाम ने मुझे वहीं पे इस तरह से जकड़ लिया, रोक लिया कि मैं कदम नहीं उठा सकता था। कहा हमें सुना वो कलाम क्या है, कहा कलाम उससे सुनो जिसे मैंने सुना। हजरत दाऊद जब मुनाजात करते थे, कहते हैं कि हर चीज की हरकत रुक जाती थी, या इमाम साजिदीन सैयद साजिदीन अलैहि सलाम जब मुनाजात करते थे बारगाह खुदा में, रिवायात में कि राहगीर जो बाहर से गुजर रहे होते थे वो भी रुक जाते थे, क्योंकि समझते थे, पता था उन्हें, मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं। कुरान की बहुत खूबसूरत ताबीरें हैं कि मोमिनीन बादहुम औलिया व बाज, मोमिनीन बाज औलियाए बाज हैं, मोमिनीन एक दूसरे के दोस्त हैं, यानी मोमिनीन महरम मोमिनीन हैं, बाज बाज में से हैं, और मुनाफिकीन बाज़हुम मिन बाज, और मुनाफिकीन एक दूसरे से हैं। मोमिनीन की फितरत, मोमिनीन की रूह एक दूसरे से मिलती है, आशना है, अगरचे चेहरे आशना ना हो लेकिन रूहें एक दूसरे से आशना है। मुनाफिक से रूह आशना नहीं है, अगर जो मोहल्ले का ही रहने वाला क्यों ना, भाई क्यों ना हो अपना, सगा भाई हो अगर मुनाफिक हो खुदा न खास्ता, उससे इंसान की रूह आशना नहीं है अगर ये मोमिन है तो। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको आपने पहली दफा हज पे आके पहली दफा देखा, देखते होंगे आप चलते हुए, बास रूहें आपको बहुत मानूस लगती हैं, लेकिन बास बहुत अजनबी लगती हैं, इसी भीड़ में नहीं महसूस होता आपको, बाज अफराद जा रहे होते हैं आपको यूं लगता है कि इसको मैं बड़ा सदियों से जानता हूं गोया, दरहाली के आपने पहली दफा उसको देखा, आपकी रूह उसके रूह से आशना है। इब्ने मुलजम ने जब अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के हाथ पर बैयत की, जब हजरत ने खिलाफत का जमाम संभाली हुकूमत की, सब ने बैयत की, इब्ने मुलजम ने भी बैयत की। इब्ने मुलजम को हजरत ने फरमाया, महफिल मजलिस में, बड़ी मजलिस में हजरत ने उसे कहा कि तुमने बैयत की है, अभी सबके सामने किया, आपने देखा तो है, शक है तो दोबारा करता हूं, फिर आया लौट कर, फिर उसने बैत की, फिर हजरत ने फरमाया कि तुमने बैत की है, तो आप बिगड़ गया, कहने लगा कि आप मेरी तोहिन कर रहे हैं, मैं सबके सामने कर रहा हूं और आपको बावर नहीं हो रहा, यकीन नहीं आ रहा। फिर तीसरी दफा उसने बैत की और फिर हजरत ने फरमाया कि तूने बैत की है, कहने लगा क्या माजरा है, बैत की है, हजरत ने फरमाया कि तेरी रूह आशना नहीं है मेरे लिए। हालांकि सब जानते थे, इब्ने मुलजम को, उसके बाप को, सबको जानते थे, लेकिन फरमाया कि तेरी रूह मेरी रूह से आशना नहीं, रूह है रूह से आशना नहीं, मोमिन मोमिन से है, मोमिन महरम मोमिन है, गैर मोमिन फासिक मोमिन का महरम नहीं, ना महरम है, मोमिन और फासिक महरम नहीं है, बेशक भाई हो ना महरम है। ایک پاکیزہ متقی عورت اور ایک لاوبالی عورت, بس وقت ہوتا ہے ایک باحجاب اور بے حجاب, یہ آپس میں محرم نہیں ہے, یہ نامحرم ہے ایک دوسرے کے لیے. چونکہ ایمان کی بھی ایک حریم ہے, ایک رشتے کی حریم ہے, نسب کی حریم ہے, اور ایک ایمان کی حریم ہے. ایمان کی حریم میں محرم و نامحرم ہے, ایک با اخلاق اور ایک بد اخلاق آپس میں محرم نہیں نامحرم ہے. دیندار اور بے دین محرم, فقہی حرمت نہیں بیان کر رہا ہوں, فقہ میں اگر دو بھائی ہیں فاسق و فاجر ہوں جو بھی ہوں, پھر بالآخر وہ فقہی رشتہ وہ اپنی جگہ ہے, اس تہ سے اگلی تہ کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ مومنین مومنین میں سے ہیں اور منافقین منافقین میں سے. یہ ایک اور آیا, اس کو حسن بھی اس سے کم نہیں ہے, الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. طیبات پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ مرد, یہ محرم ہے ایک دوسرے کے لیے. خبیث عورتیں اور خبیث مرد جن کے اندر خبث ہے, پلیدی اور نجاست ہے جن کے اندر, یہ آپس میں محرم ہیں. لیکن کوئی خبیث کسی طیب کے لیے محرم نہیں ہے. خبیث مرد طیب مردوں کے محرم نہیں ہیں, خبیث عورتیں پاکیزہ عورتوں کی محرم نہیں ہیں. حرمت کا دائرہ بہت وسیع ہے, حریم کا دائرہ خوب ہمیں بھی بنانا چاہیے, اپنی حریم بنانی چاہیے. ہر انسان کی حریم ہونی چاہیے ایک, اس حریم میں کچھ راز ہونے چاہیے, اور وہ راز فقط محرم راز کو معلوم ہو, نامحرم کو معلوم نہ ہو. آپ یقین جان لیں کہ جتنی آلودگیاں اور مشکلات اور برائیاں اس زمین کے اوپر موجود ہیں, یہ نامحرموں کی وجہ سے ہیں. اگر نامحرم نہ گھسے ہوتے محرموں کی صفوں میں, یہ مشکلات پیدا نہ ہوتی, سب نامحرموں کی وجہ سے. اور سب سے بڑا انسان اہل حرم بنتا ہے, یہ محرم بنتا ہے, خدا کا محرم بنے, محرم خدا بنے, محرم اہل بیت بنے. اہل بیت کا محرم, محب اہل بیت بننا بہت آسان ہے, اہل بیت کا محرم راز بننا بہت مشکل ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک دن سرزنش کی وہ شدید ان الفاظ کے ساتھ کہ تم کیسے ہو, اتنی مدت میرے ساتھ رہنے کے بعد آج تک تم اس قابل نہیں بنے کہ میں تمہیں دعائے خضر تعلیم دوں. وہی دعا جسے دعائے کمیل کہتے ہیں, دعائے خضر تعلیم دوں. یعنی یہ بھی ایک راز تھا, بعد میں کمیل گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تعلیم دیں, میں آمادہ ہوں. امیر المومنین نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا کہ ان ہا انا لعلما جما لو وجدت له حملا, یہاں علم ہے اور بے قرار و بے کنارہ سمندر علم کا موجود ہے, اے کاش کوئی اس علم کو لینے والا مل جاتا. یعنی آئمہ محرم کی تلاش میں تھے, کوئی محرم راز مل جائے, کوئی محرم سر مل جائے, کوئی رازدار اور رازدان مل جائے جس کو ہم اپنا راز بتا سکیں. اور تشیع خصوصاً رازداری کا مذہب ہے, راز رمز کے ساتھ بتائے جاتے ہیں, کھول کھول کے بیان نہیں کیے جاتے, رمز و کنائے کے ساتھ بیان کرتے ہیں. رمز شناس بھی بنے, کوڈ شناس بھی بنے کہ یہ کوڈ ہیں, ان سے حقیقت کھل کے سامنے آتی. حرم میں داخل ہوئے, تلبیہ کہتے جائیں آپ جب تک مکہ نہیں پہنچتے, لبیک آ گیا ہوں حاضر ہو گیا ہوں, اس وقت تک جب تک راستے میں ہیں کہتے جائیں کہ لبیک 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 اللہم لبیک. لیکن جب پہنچ جائیں اس نقطے پر, وہاں جا کر لبیک ختم کر دیں, چونکہ اب تو پہنچ گئے. لبیک یعنی حاضری لگوا رہے ہیں, خوب جب ذمہ داری سمجھ میں آ جائے, ماموریت مل جائے, کام شروع ہو جائے, پھر تو نہیں کہتا لبیک لبیک لبیک. کب ہوتا ہے؟ حاضری کے لیے, اٹینڈنس کے لیے کہ آ گیا ہوں. جب درج ہو گیا نام آپ کا, محرم راز بن گئے, تو اب نہ گور رب لبیک لبیک, اب لبیک چھوڑ دو. کیوں؟ کہ اب کام شروع کرو, داخل ہو جاؤ مسجد الحرام میں. اور مسجد الحرام میں جا کر سب سے پہلا کام, کیونکہ طے یہ کہ آداب سے باس نہیں کریں گے, فقط اسرار سے باس کریں گے. اس بیچ میں بہت سارے آداب ہیں، داخل ہونے کے آداب، نگاہ کرنے کے آداب، کس طرح سے داخل ہوں، کہاں سے داخل ہوں، کس در سے داخل ہوں، پہلا قدم کیسے اٹھائیں، دوسرا قدم کیسے اٹھائیں. مؤدبانہ، مؤدب ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے حج کے اندر. ادب نقطہ اول ہے، ادب کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا. ادب سب کام مؤدبانہ کرنا ہے، آداب کے ساتھ. ہر کام کا ادب بھی مقرر کیا گیا ہے. خوب چلے گئے آپ کعبہ میں، پہلا کام کعبہ کا طواف کرنا ہے. آداب کو عرض کیا کہ چھوڑ دیا، گفتگو نہیں کی، ورنہ آداب ہیں. بہت سارا وقت آپ کا ان آداب میں لگے گا. یوں نہیں کہ بے ادب کی طرح جو ان دروازے سے داخل ہوئے سیدھا کعبہ کے پاس چلے گئے، نہ، اس بیچ میں آداب ہیں بہت سارے. پہلا کام کعبہ کا طواف ہے، اہم ترین کام، اصل کام. اب لبیک چھوڑ دو، چونکہ پہنچ آیا نقطۂ مرکزی تک جہاں بلایا تھا. حرم میں داخل کیا، پہلے آپ کو میقات دروازہ کھولا آپ کے لیے، میقات بسم اللہ اندر آ جاؤ، میزبان خود میقات پہ حاضر ہے، خود میزبان حاضر ہے. کتنی حرمت و کتنی کرامت ہے آپ کی. اگر آپ کو کوئی محترم شخص، بڑی شخصیت، اگر کوئی منسٹر وزیر آپ کو بلائے اور آپ کے لیے ڈرائیور بھیج دے، تو اس میں بھی ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ بڑی عزت کی اس نے اپنا ڈرائیور بھیجا. کہتے ہیں نا، تعریف بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے لیے اپنا ڈرائیور بھیجا. خوب اگر ایک منسٹر اپنا ڈرائیور بھیجے، اس میں ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن خدا جیسا میزبان خود میقات پہ آ کر ہمیں وصول کرے، ہمارا استقبال کرے، خود لے کر ہمیں دروازے سے اندر لے کر آئے، حرم میں داخل کرے، یہ اعزاز نہیں ہے؟ یہ کم اعزاز ہے انسان کے لیے؟ آیا اس قابل تھے ہم؟ ہم اور میقات، ہم اور خدا، ہم اور عین التراب ورب الارباب، یہ خاک کی ایک مٹھی کہاں، ایک خاک کی چٹکی کہاں، اور رب الارباب کہاں؟ لیکن اس رب الارباب نے اس خاک کی چٹکی کو انتخاب کر کے خود یہ اعزاز بخشا ہے. عرض کیا تھا کہ ادب یہ ہے کہ ہم قدم بھی نہ رکھتے اس سرزمین پر، چونکہ اس قابل نہیں تھے، لیکن چونکہ خود اس نے بلایا ہے آ جاؤ، اطاعت فوق ادب ہے. اگر خدا نے خود نہ کہا ہوتا نہیں آؤ ادھر، تو ہم اس قابل نہیں تھے. چونکہ خود فرمایا کہ آ جاؤ، خود لینے کے لیے میقات پر ہے. لبیک وہیں سے شروع کر دی، لبیک اللہم لبیک، تو کوئی ہے نا جو سن رہا ہے، اسی کو تو کہہ رہے ہیں لبیک. کسی غائب کو تو لبیک نہیں کہہ رہے، کسی حاضر کو کہہ رہے ہیں لبیک. کوئی موجود ہے اس دروازے پر جس کو کہہ رہے ہیں لبیک. دروازہ کھولا، پھر حرم میں داخل کر دیا، اپنی حریم میں لے آئے، اور حریم کے بعد اتنا قریب لے آئے، کہا کہ آ جاؤ میرے بیت کے قریب، آ جاؤ میرے گھر کے قریب، آ جاؤ. اگر ہمیں کوئی اپنے دروازہ کھولے ہمارے لیے، خود آ کے کھولے، دروازہ کھول کے چار دیواری کے اندر لے جائے، اور چار دیواری سے بھی ہمیں اندر اپنے مخصوص کمرے میں لے جائے، تو یہ تھوڑا اعزاز ہے انسان کے لیے. کہاں سے اٹھایا ہمیں، کہاں پہنچا دیا ہم. بیت کے قریب پہنچا دیا، کیا کرو؟ طواف کرو. اس کا اگر ایک نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے ہمیں، یہ حقیقت حج، حکمت حج، فلسفہ حج، اور بعض ذہنی تصورات دور ہو جائیں ہمارے جو بنے ہوئے ہیں پہلے سے، ٹوٹ جائیں وہ. کیونکہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کعبہ بناؤ، پھر حکم دیا کہ کعبہ کو تحقیر، یا حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم دونوں کو حکم دیا کہ تحقیرا بیتی، میرے بیت کو پاک کرو. پہلے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بت توڑے. امیر المومنین علیہ السلام نے دوش نبی پر کھڑے ہو کر سب سے بڑا بت توڑا. پاک کرنا ہے پہلے اپنے آپ کو، اپنے بت کو، انانیت کو توڑ کر آنا ہے. یہ حبل ساتھ لے کر کعبہ میں نہ آئیں، حبل توڑ کر آئیں، اپنی انا توڑ کر آئیں. तवाफ करना है, पहले ये मालूम हो कि किसका तवाफ करना है। पत्थरों का तवाफ नहीं करना, आप मुहाजिर इल्लाह हैं, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। वरना इसमें क्या कमाल है कि काबे के अंदर गड़े हुए पत्थर थे, मौजूद पत्थरों की मूर्तियां थी, और हुक्म हुआ कि इन मूर्तियों को तोड़ दो, इन पत्थरों को तोड़ दो। इंसान को पत्थर की इबादत नहीं करनी चाहिए। कुरान ने सरजनिश भी की है सख्ती के साथ, अफतअबुदून मा तनहितून बिअयदीकुम, क्या तुम अपने हाथ की गढ़ी हुई चीजों की इबादत करते हो। शर्म की बात है इंसान के लिए कि अपने हाथ से जो चीज बनाई फिर उसकी इबादत करे। मसलन कफाश, जूता बनाने वाला जूता बनाकर फिर उसी जूते की इबादत करे। दर्जी पहले सूट सिए फिर उसी सूट की इबादत करे। फैक्ट्री में आप कोई चीज बनाए फिर उसी के सामने झुक जाए आप। शर्म की बात है इंसान के लिए कि जिसको आपने अपने हाथ से बनाया है वो किस तरह तुम्हारा माबूद हो सकता है। वो तुम्हें क्या दे सकता है जिसको तुमने कुछ दिया है, जिसको वजूद तुमने दिया है, जिसको हस्ती तुमने दी है, जिसको शख्सियत तुमने दी है, अब उससे क्या किस चीज की तवक्को रखते हो। हिमाकत है या नहीं। इसीलिए उस जमाने को कुरान ने भी कहा और हदीस में भी है, ये जमाना है जाहिलियत था, जाहिलियत का जमाना है। जाहिलियत यानी हिमाकत का जमाना। हिमाकत इसी को कहते हैं कि इंसान अपने हाथ से एक चीज घड़े बनाए और फिर उसी के सामने झुक जाए। पत्थर इंसान ने खुदा बनाए, अपने हाथ से मूर्तियां घड़ी गाड़कर फिर उन्हीं के सामने झुक गया, यह हिमाकत और सफाहत है। इन पत्थरों को तोड़ो, पाश पाश करो, कर दिए पाश। अब क्या करें, उन पत्थरों को तोड़कर अब इन पत्थरों के गिर्द घूमो। तो सवाल तो हो सकता है ना कि परवरदिगारा आखिर उन पत्थरों में और इन पत्थरों में क्या फर्क है। उन पत्थरों की इबादत से रोका, उन पत्थरों के गिर्द मंडलाने से रोका, उन पत्थरों के सामने झुकने से रोका, उन पत्थरों को चूमने से रोका और इन पत्थरों को चूमने का हुक्म दे दिया। आखिर पत्थर वो भी पत्थर है, ये भी पत्थर है। अगर जहरीले लिहाज से देखें तो वो गड़े हुए पत्थर हैं, ये अनगड़े पत्थर, तो गड़े हुए पत्थर फिर बेहतर है अनगड़े पत्थरों से। तो ये पत्थरों के गिर्द ही हमें घुमाना था, तो वही पत्थर पहले पड़े हुए थे। जवाब ये है कि ना, जब पत्थर तोड़वाए, बुत पत्थरों की मूर्तियां तोड़वा कर तुम्हें कहा काबा के गिर्द अब तवाफ करो, तो काबा के गिर्द तवाफ के मानी पत्थरों की इबादत नहीं है, बल्कि ये अलामती तौर पर तुमसे काम करवाया जा रहा है जिसके बहुत गहरे मानी है तवाफ के। तवाफ यानी तुम्हारी सारी उम्र की हरकत, जिंदगी का मदार तौहीद। काबा जमीन के ऊपर तौहीद की अलामत है। क्यों आखिर इस शक्ल में जरूरी था, हमारे लिए जरूरी था। जिस तरह बाजों को ताज्जुब होता था कि ये रसूल कैसे और ये कैसे रसूल हैं, जो खाते भी हैं, जो पीते भी हैं, जो पहनते भी हैं, जो शादी भी करते हैं, जो बाजारों में भी आते हैं, चलते फिरते हैं, घूमते हैं। बाजों को बहुत ताज्जुब होता था इसी मदीने के अंदर, आखिर ये कैसे रसूल है। माल हाजर रसूल या कुल वयम शिफिल अस्वाक, खाते भी हैं, पीते भी हैं, वो बाजारों में खरीदारी भी करते हैं, ये रसूल, ये कैसे रसूल है। खूब उनसे पूछा कि फिर रसूल कैसा होना चाहिए। क्या रसूल तो अव्वल इंसान नहीं होना चाहिए, फिर रसूल को खाना पीना नहीं चाहिए, अगर खाए पिए भी तो बाजार से खरीद कर ना खाए। कहां से खाए, जन्नत से खाए। वही जो आजकल उलमा के बारे में कमोबेश तसव्वुरात पाए जाते हैं ना, बाजों का ये ख्याल है कि उलमा के पांव में जूते भी नहीं होने चाहिए। अगर आलिम है तो बगैर जूतों के चले, तय उलार्ज करें। खुदावन ने फरमाया कि फिर मैं ऐसा रसूल बना सकता था जैसे तुम्हारा तसव्वुर है, लेकिन वो रसूल तुम्हारी हिदायत नहीं कर सकते थे। मैंने जो रसूल बनाया है तुम्हारी हिदायत के लिए ऐसा ही रसूल जरूरी है। लिहाजा फरमाया कि अगर हम फरिश्ते को भी तुम्हारे लिए भेजते हिदायत के लिए तो पहले उसे इंसान बनाते। کیونکہ انسان انسان کی ہدایت کر سکتا ہے، غیر انسان سے انسان کی ہدایت ممکن نہیں. ہمارے تقاضے، اللہ کی ضرورت نہیں تھی کعبہ، توجہ فرمانا، کعبہ خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہماری انسانی ضرورت ہے. چونکہ ہم انسان ہیں اس وجہ سے توحید کو ہمارے سامنے مجسم کرنے کے لیے ایک نقطہ معین کرنا تھا جس نقطے کے گرد ساری انسانیت وحدت کے مدار میں آ جائے. ہمارا انسانی تقاضا، انسان ہونا اس بات کا تقاضا کرتا تھا. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے انسانی تقاضے کا جواب دیا، کعبہ بنایا. یہ بہت بڑا لطف خدا و انعام خدا و نعمت عظمہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہے کہ اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے ایک بیت بنایا اور کہا کہ تمام بشریت کو دعوت دو کہ اس بیت کے گرد آ کر گھومے. کیا حکمت ہے طواف کی، اور کیسے اس سے انسان نقطۂ توحید تک پہنچتا ہے؟ یہ اوج حج ہے. یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو جو میقات سے اندر جاتے ہیں تہ بتہ اوج کی طرف جا رہے ہیں، یا گہرائی اگر کہوں تو گہرائی کی طرف جا رہے ہیں، یا اگر بلندی کی طرف کہوں تو اوج کی طرف جا رہے ہیں. ایک موقع پر جا کر حج اپنے انتہائی اوج پہ جا پہنچتا ہے اور وہ منا ہے. منا پہ اپنے اوج پہ جا پہنچتا ہے انسان اگر معرفت کے ساتھ جائے تو، وہی وادی جس میں بہت سخت کام کرنے ہیں ہمیں، وہاں حقیقت حج اپنے اوج پہ، معراج پہ انسان پہنچا ہوتا ہے منا کے اندر. لیکن طواف بھی اسی اوج کی طرف ایک قدم ہے، اسی اوج کی طرف ایک قدم طواف ہے. حقیقت طواف جس حد تک ممکن ہے بیان کرنا اور جس حد تک ضروری ہے بیان کرنا، اب ظاہر ہے نہ مجھ میں وہ طاقت ہے، بذات ہے کہ وہ سب کچھ بیان کر سکوں آپ کی خدمت میں، جتنا ایک طالب علمانہ بذات ہوتی ہے طالب علم کی اس حد تک، اور جتنا شاید مناسب ہو بیان کرنا، اتنا انشاءاللہ طواف کے بارے میں بات کریں گے بعد میں انشاءاللہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
درود پڑھیے محمد.